الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاقصرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم آج ہم نے بدعت کے متعلق بات کرنی ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بڑی ایکسپلینیشن چاہتا ہے, لیکن کنسائزلی اس کو کوشش کروں گا. جو مین مس کنسپشن ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بات ہو جائے, تو ان کو ان ہیڈنگ کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی پہلی ایک لٹرل ڈیفینیشن کیا ہے بدعت کی, حدیث میں کیا مینشن ہے اس کے متعلق, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایکٹ سے کیا پتہ چلتا ہے, اس کے کیا رولز ہیں, کیا ڈرائیو ہوئے ہیں, اس سے کیا ڈیفینیشن, اصطلاحی ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی کہ شرعی ڈیفینیشن, اس کی ایگزامپلس کچھ بدعت کی لے کے اس پہ اپلائی کریں گے, اور ایسی بھی ایگزامپل لیں گے جو کہ بدعت نہیں ہے تاکہ کنسیپٹ تھوڑے بہتر ہو جائے. تو بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے, لٹرلی یہ ورڈ بدا سے نکلا ہے. بدا کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کو کریٹ کرنا, بالکل نئی چیز. عربک کے اندر بدا کا جو ورڈ ہے اسی معنی میں آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا میں بدیع ہوں, بدیع السماوات والارض, کہ میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے, بنایا. قرآن و حدیث میں اس کا متعلق کیا ہے, کچھ احادیث پڑھتے ہیں. مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں فرمایا کرتے تھے, اور یہ سنت اب بھی کئی خطیب یوز کرتے ہیں ان الفاظ کو, کہ ہم تو صلات کے بعد سمجھو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, اور بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور طرز عمل ہے, اور بدترین چیز ایجاد کی ہوئی بدعتیں ہیں, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور نسائی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی عبادت بدعت ہے, اور ہر بدعت جہنم میں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, یعنی امامت کی, پھر ہماری طرف منہ کیا, خوب نصیحت کی, اور واعظ فرمایا جس کو سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل ہل گئے. پھر ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت تو گویا رخصت کرنے والے کی وصیت لگتی ہے, یعنی کہ یہ نصیحت نہیں وصیت ہے, جیسے کہ جانے والا ہو دنیا سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرمائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے حاکموں کے احکام قبول کرنے کی, خواہ وہ حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ میرے پاس جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا, بس تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو, اس کو ہاتھوں اور دانتوں سے مضبوط تھام لو, اور نئی نئی باتوں سے بچتے رہو, کیونکہ ہر نئی جاری کی کوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. مشکار شریف میں یہ روایت. اس کے علاوہ بخاری مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی نئی بات جاری کی جو ہمارے دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے, وہ رد ہے, یعنی مردود ہے, وہ رد کی ہوئی ہے. تو ایک اور روایت میں یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات کو دوسری راتوں سے نماز اور قیام کے لیے خاص نہ کرو, اور جمعے کے دن کو دوسرے دنوں سے روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو, مگر ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور جمعے کا دن بھی اس میں آ جائے تو الگ بات. تو بہت لمبی لسٹ ہے احادیث کی, میں چند نمونے کے طور پہ پیش کی. ان احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور وصیت کی کہ بدعت سے بچنا, اور یہ اس طرح کے الفاظ ہمارے کہ ہر بدعت گمراہی ہے, یہ گمراہ کر دے گی, اور ڈیویٹ کر دے گی تمہیں راستے سے. اور پھر اس طرح تشبیہ کرنے کو ہی منع کیا, جس طرح حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ کسی رات کو اس تشبیہ نہ کرو عبادت کے لیے. پھر اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو دیکھیں, اور وہ کیوں دیکھنا ہے, وہ اس لیے دیکھنا ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ کسی بھی صحابی کا قول جو ہوتا ہے جو کہ مشہور ہو اور دوسرے صحابہ نے اس پہ کوئی آبجیکٹ نہ کیا کہ ایسا یہ غلط ہے, کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ وہ غلط کام پر چپ نہیں رہتے, وہ ضرور اس پہ آبجیکٹ کرتے تھے, اسے روکتے. تو اگر وہ آبجیکٹ نہیں کر رہے تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں, یعنی کنسنسس ہے سائلنس میں. یہ سائلنس بھی ان کی کنسنسس کو ہائی لائٹ کر رہی, انڈیکیٹ کر رہی, کیونکہ اگر غلط کام ہوتا وہ اس کو روک دیتے, بے شک آگے کوئی صحابی ہو, بے شک کوئی امیر لشکر ہو, جو بھی. اور تمام علماء کے نزدیک, اچھا جب میں ورڈ یہ یوز کروں گا تمام علماء, تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ پہلی جو ہزار سال کے جو مشہور علماء ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ وہ تمام علماء, یعنی کہ ایک طرح کا اجماع ہے اس بات پہ, تو اس پہ اجماع ہے کہ ان کی رائے کو پہ قبول کیا جاتا ہے. تو اس لیے صحابی کمر کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دین کو سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ ٹرینی کون تھے؟ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے سیکھا ہے دین کو, انہوں نے آگے بتایا ہے, تو وہ بیسٹ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کیا مطلب ہے. تو اس لیے ان کے عمل کو دیکھا جاتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ایسے فیل بھی ہیں, ایسے ایکٹ بھی ہیں کہ جن میں صحابہ نے بدعت سے روکا. فار ایگزامپل, ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک بار مسجد میں دیکھا لوگ اونچے اونچا ذکر کر رہے ہیں, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جا کے روکا کہ یہ گمراہی کی طرف لے جائے گی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, کہ وہ جس درخت کے نیچے بیت رضوان ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا کہ لوگ اس کے نیچے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بدعت بن گئی. تو اس طرح کے ایکٹ تھے کہ انہوں نے اپنے اپنی جہاں جہاں ان کے دور میں ضرورت پڑی اس کو روکا. بہت سارے ایکٹ ذکر کیے جا سکتے ہیں لیکن میں امپورٹنٹ ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیں, انہوں نے بہت ساری نئی چیز بھی دی. اس کو میں تھوڑا فوکس کروں گا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرے, وہ ایکچولی ایکسٹریکٹ کرے گی ان احادیث سے اور ان سارے اقوال سے. اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ کئی بار یہ چیز سامنے نہیں ہوتی عام لوگوں کے. تو ایک حدیث میں یہ مینشن ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروپ میں تھے, اور یہ گروپ جا رہا تھا کسی جگہ پہ, تو راستے میں انہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, یعنی ایک جگہ رہے, اور وہاں پہ انہیں ضرورت پڑی کہ کوئی ان کی میزبانی کرے, انہیں کوئی کھانا کھلائے, کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ لوگ بہت مہمان نواز ہیں. لیکن ان کی اس طرح سے میزبانی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی, یعنی انہیں انکار کر دیا. لیکن تھوڑی دیر بعد ہوا کیا کہ جو قبیلہ وہاں آباد تھا ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا, اور وہ آئے کہ کوئی ہے اس کی ایلمنٹ کو, اس کو ٹریٹ کرے گا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی پوچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جس کو ٹریٹ کر دے گا؟ تو انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا, لیکن میں اس کے بدلے معاوضہ لوں گا. کیا معاوضہ؟ کہا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ مجھے چاہیے, اگر یہ ٹھیک ہو گیا میں کروں گا اس کا ٹریٹمنٹ, اگر ٹھیک ہو گیا تو میں اس کے عوض یہ لوں گا. اگر ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے کیا کیا, سورہ فاتحہ کو پڑھا اور اس زخم پہ جہاں پہ دسا تھا وہاں پہ دم کر دیا, اور جب دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے, یعنی وہ سردار جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے. تو ایگریمنٹ کے طور پہ انہوں نے ان کو وہ ریوڑ دے دیا, وہ پورا جو بکریاں تھی وہ دے دی. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا. اچھا یہ ذہن میں ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں جب ہم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے دو پارٹ, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد. تو یہ ان کی زندگی کا واقعہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پاس لے کے گئے کہ یہ واقعہ ہوا. تو اس حدیث کے ورڈ دیکھنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ سے اس طرح سے دم کیا جا سکتا ہے، ان بکریوں کے لے لو، اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ، یعنی ان بکریوں میں رکھو میرا بھی حصہ دو، اور پوچھا کہ تمہیں گھر پر فاتحہ میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس حدیث میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ ان کی اپنی ایک عمل تھا، اسی لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا اس چیز کی. تو یہ دوسرے لفظوں میں ایک نئی چیز انہوں نے کی تھی، یعنی کہ ان کو یہ آرڈر نہیں کیا گیا تھا، یہ ان کو بتائی نہیں گئی تھی بات. اسی طرح ایک اور حدیث میں ملتا ہے، غالب یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے سورۃ فاتحہ کے بعد، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سورۃ الاخلاص پڑھتے اس کے ساتھ سورۃ ملا دیتے ہر رکعت. اب جو پیچھے ان کے مقتدی تھے انہوں نے آگے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ عمل کر رہے ہیں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورت کی محبت آپ کو جنت میں داخل کر دے. اب تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ بالکل نیا ایکٹ ہے، ایک نیا ایکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ اخلاص پڑھی جائے، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں کرتے ہو ایسا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے محبت ہے، انہوں نے کہا یہ محبت میں جنت میں لے کے جائے. بنا نہیں کیا کہ ایسا کیوں کیا. تو جہاں اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، وہاں اس عمل کو یعنی کہ نئی بات کرنے کو بھی سٹیمپ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے کی ہے. کیونکہ علماء نے لکھا کہ جو ارد گرد صحابہ اس عمل کو دیکھ رہے تھے ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی کوئی ایسی بات کریں کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، ورنہ ایک ہوتا ہے نا ایک روش کو روکنا، وہ نہیں اس میں نظر آیا. اسی طرح ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، یہ بہکی شریف کی روایت ہے. ایک مرتبہ آپ کا بولے مسجد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ریاکار ہو سکتا ہے کہ اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، یہ تو عبداللہ ہے، یہ تو اوار ہے، یعنی گڑگڑانے والا جو روتا رہتا ہے گڑگڑاتا رہتا ہے، اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے. نیند اس کے ساتھ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ کاش یہ شخص اپنی آواز کو نیچا کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اواہ ہے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے قبرستان میں چراغ روشن دیکھے، جب وہاں جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے اور فرما رہے ہیں لاؤ اپنے ساتھی کو مجھے پکڑاؤ اور نرمی کرو، اللہ تعالیٰ نے ان پر نرمی کا معاملہ فرمایا ہے. جب قبر کھودی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسط کو اللہ نے وسط فرمائی، بعض نے عرض کیا آپ کو غم ہوا اس کی وفات کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. اور صحابی کہتے ہیں کہ لاش کو جب دیکھا تو وہی صحابی تھے مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، حالانکہ دوسرے صحابہ روک رہے تھے شاید یہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی بخاری شریف کی روایت کہ ایک دن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، جیسے امام کہتے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور ان کی آواز سے کہا کہ سب نے اس کو سنا. تو جب نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کس نے پیچھے کہا تھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کئی اوپر 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ جلدی کرتے تھے کہ ان کلموں کو لکھیں، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اس کلمے کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، 30 سے زیادہ فرشتے تھے. اب پھر ہوئی بات کہ یہاں پہ بھی ایک نیا عمل کیا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میں نہیں تھا کہ یہ ربنا لک الحمد کے ساتھ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں، اور یہ اونچی آواز سے ان سے نکل گیا زبان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، کیوں کہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے کہا اس کو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوا، فرشتے اس کو لکھنے میں جلدی کر رہے. اب اس کی ایکسپلینیشن میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سب سے بڑے شارح ہیں بخاری شریف کے، یعنی کہ اس پہ ایگریمنٹ ہے کہ سب سے بڑی جو تشریح یا بہتر تشریح یا بہت ایکسپلینیٹری تشریح کی ہے جو کہ اگریڈ اپون ہے وہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ نیچے اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ نماز میں کوئی ذکر غیر معصور کرنا جائز ہے، یعنی کہ جو کہ ٹاٹ نہ ہو، بتایا نہ گیا ہو، وہ ذکر کرنا جائز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. جبکہ وہ معصور کے مخالف نہ ہو، یعنی کہ جو ٹیچنگ دی گئی ہے اس کے مخالف نہ ہو، یہ رولنگ ہے کہ مخالف نہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیا ذکر کیا جا سکتا ہے. پھر ایک اور روایت کہ تراویح کے بارے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے طور پر تراویح کی باقاعدہ ایک امام سے جماعت نہیں ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو منتشر طور پر تراویح پڑھتے ہیں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیں، اور اس طرح کیا گیا. اور صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ورڈ یوز کیا نیم البتہ تو حاضر ہی، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، یہ لیکن کتنی اچھی بدعت ہے. اب حالانکہ یہ وہ صحابہ تھے اور تمام صحابہ سے موجود تھے اور وہ جانتے تھے بدعت کی کتنی حرمت ہے اور کتنی سنگین چیز ہے، لیکن انہوں نے نہ اس پہ کوئی آرگیو کیا اور اس چیز کو اگری کر کے اس دن سے آج تک جماعت ایک امام کے ساتھ ہوتی. تو علماء نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کس طرح ہو، لیکن چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت شوق تھا نماز کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ یہ فرض ہو جائے گی، اگر میں نے اس کو جاری کر دیا تو یہ فرض ہو جائے گی علماء کا، تو امت میں مشکل پڑی ہوگی، صحابہ تو کر لیں گے لیکن بات آنے والی نہ. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت کرائی اور پھر چھوڑ دیا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے تھے، ان کے دل میں تھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کر دیا کہ اس پسند کو جاری کر دیا. اب یہ کیونکہ وہ فرض واجب ہونے والا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، اب فرض بھی ہوگی تو اب اس کو جاری کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق. لیکن یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ نئی چیز صحابہ نے کی. اسی طرح بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان سے پوچھا، مفہوم ہے روایات کا یہ سارا، کہ یہ پوچھا کہ میں نے آپ کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے اپنے ساتھ خواب میں، تو آپ ایسے کیا عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اور کسی عمل پہ اجر اتنے زیادہ اجر کی امید نہیں سوائے اس کے کہ جو میں ہر وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، یعنی جسے تحیت الوضو کہتے ہیں، اس پہ مجھے اے اللہ سے امید کہ وہ مجھے اجر دے. یہاں سے تحیت الوضو نکلا کہ وضو کر کے دو نفل پڑھ. پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل کر رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں، اور صحابی بتا رہے میں یہ عمل کرتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ انہیں اس طرح بتایا نہیں تھا کہ ہر وضو کے بعد اور دو نفل پڑھنا. تو اپنے ذہن سے ایک نیا عمل کرنا، اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی کمپائلیشن رکھی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نہیں کمپائل کر کے گئے ایز اے بک، اس طرح کا متفرق آیات موجود تھیں، کسی کے پاس کوئی تھی کسی کے پاس کوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے کہ اب قرآن کو کمپائل کر لیا جائے کہیں ختم نہ ہو جائے، حفاظ ختم نہ ہو جائے، تو انہوں نے پھر یہ عمل کیا کہ قرآن کو کمپائل کر دیا ایز اے بک. اب یہ بالکل نیا عمل تھا، اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ڈسکس بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا نہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میرا اس پہ شرح صدر ہے، مجھے اطمینان ہے اس کو کر لینا چاہیے، بالکل نیا ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ اس کو ایک قرات پہ جمع کر دیا گیا، مختلف قراتیں تھیں، لڑائی کا اندیشہ تھا تو کہا کہ اب ایک قرات پہ قرآن کو لکھا گیا اور اس کو ڈفرنٹ پلیس میں بھیج دیا گیا، اب یہ بھی نیا ہے. اسی طرح قرآن کو پاروں میں تقسیم کرنا، یہ 30 پارے ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. قرآن پہ اعراب لگانا، رکوع اس کے بنانا، قرآن کے اندر کچھ نئی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی لیکن کی جا رہی، اور کوئی اسے نئی بدعت نہیں قرار دیا، اور یہ خیر القرون کا واقعہ، سارے فنون سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ تھری جنریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہے ان کے کمپینین صحابہ, اور اس کے بعد تابعین جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے, اور تابعین کے ساتھ جو رہے یعنی تبع تابعین. یہ تین جنریشن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ خیر پہ رہیں گے. تو ان کے ایکٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, تو ان کے دور میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کے ایز این ایگزامپل میں پیش کر رہا ہوں. پھر جیسے احادیث کو کلیکٹ کرنا, ان کو کمپائل کرنا, ان کی گریڈنگ کرنا کہ یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے. اب یہ سارے ایکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئے, اور یہ پوری جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ لکھی گئی یہ سارا اسی طور پہ ہو رہا ہے. پھر فقہ کو کمپائل کرنا, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تبا تابعی ہیں غالباً, تو یہ سارے وہ فقہ کو کمپائل کر رہے ہیں, نئے نئے مسئلے سوچ رہے ہیں, نئی نئی باتیں ذہن میں لا کے ان کے آنسر کر رہے ہیں. ابھی سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے, اور کوئی بھی اس کو بدعت نہیں کہہ رہا. پھر تفاصیل کا لکھنا, کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفاصیل کو کمپائل نہیں کیا, تفاصیل کو لکھنا, ان کو کمپائل کرنا, ان کو جاری کرنا اس طرح سے. پھر قراءت کے فن کو آگے بڑھانا, مثال کے طور پر تجوید کا جتنا فن ہے, یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا, تجوید کے قاعدے نہیں تھے, وہ پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے صحابہ کہ یہ تجوید کے قاعدے پڑھے, لیکن اب اس کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے, اور ہمیں یعنی کہ پوری جنریشن در جنریشن پڑھایا جاتا ہے, اور بالکل نئے ایکٹ ہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کے لیے دوسری اذان شروع کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان تھی, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری اذان شروع کی. تو اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. اب یہاں ان میں سے کچھ ایکٹ میں نے ذکر کیے وہ تھے جو صحابہ کے دور کے, اور کچھ ایکٹ جو ذکر کیے ابھی قرآن کی کمپائلیشن وغیرہ وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نئی باتیں کی جا رہی تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایٹیٹیوڈ کو اور ان باتوں کو دونوں کو اسٹیمپ کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ نئی باتیں کی جا رہی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں کہ وہ جب لبیک حج کے موقع میں کہتے ہیں, عمرہ کے موقع میں, اس کے ساتھ ایڈیشن کرتے تھے, یعنی کہ ورڈ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک سعدیک والخیر بیدیک, تو اس طرح سے اس پہ ایڈیشن کرتے تھے, اور کسی صحابی نے اس کو ان کو منع نہیں کیا اس بات. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بخاری شریف میں منقول ہے کہ وہ بقرہ عید سے بازاروں میں گھومتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد, تو یہ بلند آواز سے یہ تکبیرات کہتے تھے. اب یہ عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا, وہ ان کا اپنا عمل تھا. اسی طرح ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر طریقے سے درود بھیجا کرو, یعنی دوسروں کو کہا, اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ انشاءاللہ تمہارا یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں بتا دیں, تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک درود بتایا. تو یہ درود بھی جو منقول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ اپنی خاص نایات اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جو امام المتقین ہے, خاتم النبیین ہے, جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں, نیکی اور بھلائی کے راستے کے امام ہیں اور رہنما ہیں, رحمت والے پیغمبر ہیں, اے اللہ ان کو اس مقام محمود پہ پہنچا دے جو اولین و آخرین کے لیے قابل رشک ہو. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص نوازشیں اور عنایتیں فرما, جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نوازشیں اور عنایتیں فرمائی تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برکتیں نازل فرما, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی تھی. تو یہ ذات ہر ہم کے قائل ہے کی سداوار ہے اور عظمت اور کبریائی دے لی. تو مطلب یہ ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کچھ ایڈیشنز ہے الفاظ کے اندر. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو سجدے میں یہ پڑھتے تھے, اے اللہ تو میرا سب سے زیادہ محبوب بن جا اور مجھے ہر چیز سے زیادہ اپنے سے ڈرانے والا بنا دے, اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے میرے رب, کیونکہ آپ نے مجھ پہ بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں, اس لیے میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. اب یہ سجدے کے اندر نماز کی حالت میں یہ الفاظ ہے, تو یہ بھی ایسے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں. اسی طرح کنز العمان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غازی کے پاس تسبیح ہے جس پر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تسبیح پر لمبے چوڑے ذکر کرنے کی بجائے اسے یہ کلمات کہنا کافی ہے کہ میں اللہ کی پاکی اتنی بیان کرتا ہوں جو آسمانوں کو بھر دے, اور آسمانوں کے بعد اللہ جس چیز کو چاہے اسے بھر دے. تو خود الفاظ بتا رہے ہیں اور دوسری چیز کی تسبیح کی جا رہی ہے, یعنی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ذکر. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح تسبیح لے کے کاؤنٹنگ نہیں کی, یعنی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی. لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور منع نہیں فرما رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سنن بیہقی میں یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں 2000 گرے لگی ہوئی تھی, جب تک ان سب پر تسبیح نہ پڑھ لیتے اس وقت وہ سویا نہیں کرتے. تو 2000 ان کی اپنی تسبیح انہوں نے رکھی ہوئی تھی, اور تسبیح اس دور میں یہی تھی کہ گرا لگائی ہوئی تھی پورے ایک گروپ پہ, اور اس کو کاؤنٹ کرتے تھے اور اس کو ضرور پورا کرتے تھے. تو ایک کاؤنٹنگ خود سے انہوں نے اپنے دیکھ تجویز کی ہوئی تھی, اور صحابی کا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, ان کے سامنے 4000 گٹھلیاں رکھی تھیں, اور اسے شمار کر کے سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو سامنے کاؤنٹنگ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, تسبیح کا مقصد ہوتا ہے کاؤنٹنگ. اب جیسے کاؤنٹرز آ گئے تو کاؤنٹ کر رہی تھی 4000, بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. یہ ابو داؤد شریف کی روایت. اسی طرح اب یہ صحابہ کا عمل, اور ایک عمل میں اس کے بعد امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا ایگزامپل کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں کہ وہ ہر حدیث درج کرنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر. اب یہ عمل پہلے سے کوئی منقول نہیں چلا آ رہا تھا کہ اس طرح سے کوئی ایکٹ کرنا ہو, جیسے حدیث کی کلیکشن ہے کچھ ہے اور اس کے پہلے غسل کیا جائے اور 2 نفل پڑھے جائے. تو بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں صحابہ کے ایکٹ میں, تابعین و تبع تابعین کے ایکٹ میں, لیکن کچھ ذکر کی ایگزامپل کے طور پر بتانا یہ مقصد تھا کہ جہاں حدیث پاک میں بدعت کو منع کیا گیا تو وہاں بدعت کا مطلب کیا کہ انوویشن, کوئی نئی چیز بنانا, لٹرلی میننگ کے اندر. وہاں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جہاں لوگوں کو منع کیا بدعت سے, جس طرح ایگزامپل میں کہ اس بدعت کو کٹوا دیا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی, تو اسی وقت آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نئی چیزیں کر رہے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی یعنی ڈائریکٹلی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی بہت سارے ایکٹ ایسے کیے جو کہ بالکل نئے تھے. تو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے, یعنی شرعی بدعت کا جو شریعت میں بدعت کو جس کو کہا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نئی چیز جو سنت میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. یہ پہلا رول تو ہم رولز پہلے نکال لیتے ہیں پھر ڈیفائن کرتے ہیں. ایک رول یہ نکلتا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی, یعنی کہ جو یہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا بدعت کو کہ جو سنت میں نہیں ہے جو حدیث میں نہیں ہو بدعت ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ تو یہ سارے ایکٹ جو بھی میں نے ذکر کیے وہ بدعت بن جائیں گے, اور صحابی بدعت ہی نہیں ہو سکتا. یہ رول تابعی یعنی فاسق جس کو لیبل کیا جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا اور بدعت بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے صحابی کے ایکٹ سے اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ بدعت نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا, جیسا بھی میں نے ذکر کی حدیث میں کہ وصیت کی کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا, ان کی بدعت نہیں کہا, ان کی سنت کو لازم پکڑنا. تو جب تراویح کی سنت جاری کریں گے اس کو پکڑ لینا, جب وہ اس طرح اذان کی سنت کو جاری کریں گے اس کو پکڑ لینا, وہ قرآن کی کمپائلیشن کریں اسے پکڑ لینا. تو یہ ہمیں ٹیچنگ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور رول ان حدیث سے اس سے پتا چلتا ہے کہ حدیث میں بتایا کہ فی امرنا, کہ ہمارے عمل میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا. اب علماء نے لکھا کہ عمل پروفٹ کا ہوتا ہے, وہ کوئی دنیا کی بات نہیں ہوتی, یعنی کہ ان کا عمل ان کا حکم دین کا ہوتا ہے, وہ دنیا کی حکم نہیں دیتے کہ یہ کاشتکاری کرنی ہے یہ کرنی ہے, وہ دین کی بات کرتے ہیں. تو اس سے دنیا کی باتیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں. کیا مطلب کہ میں کہوں کہ یہ ٹیوب لائٹ, یہ پنکھے, یہ کار, یہ ساری بدعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو یوز ہی نہیں کیا. نہیں, بدعت نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی باتوں کی بات ہی نہیں ہوگی, ہم دین سے ریلیونٹ باتوں کی ریلیٹڈ باتوں کی بات کریں گے. وہ ہمارے بدعت جو شریعت میں بدعت کو منع کیا وہ ہماری انڈر ڈسکشن ہے, دنیا کی باتیں نہیں ہیں. یہ ایک روپ. دوسری چیز یہ کہ بہت ساری چیزیں شریعت میں مسکوت ہوتی ہیں, یعنی سائلنٹ ہے شریعت. کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزوں کو حلال کیا وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس سے وہ خاموش نہیں وہ معاف ہے. لیکن تین کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، حلال، حرام، اور کچھ ہے جس سے سائلنٹ ہے شریعت، نہ اس کو کہا یہ حلال ہے نہ اس کو کہا حرام. وہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، جیسے قرآن کی کمپائلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ٹیچنگ نہیں تھی، خاموش تھی شریعت. تو اب وہ ایریا ہے جس میں سائلنٹ ہے، جس کو مسکوت کہتے ہیں، یعنی جس میں سائلنٹ ہو، سکوت ہو. تو اس کے بارے میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے، جس کے جو آگے ہم ذکر کریں گے. چیک لسٹ میں دوں گا جسے آپ جسے رول ان اور رول آؤٹ ہم کریں گے کہ کون سی چیز اس مسکوت ایریا میں، اس سائلنٹ ایریا کے اندر بدعت بنتی ہے اور کب بنتی ہے. لیکن ہر چیز جو اس ایریا میں بدعت نہیں ہے، یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ کنسپٹ کلیئر کرنا ہے کہ جو چیز سنت میں نہیں ہے، جو چیز حدیث میں نہیں ہے، وہ بدعت ہی بن جاتی ہے بائی ڈیفالٹ. وہ مسکوت انو ایریا میں جاتی ہے، وہ سائلنٹ ایریا میں جاتی ہے. وہاں سے ہم نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ شریعت کے باقی مزاج کو دیکھتے ہوئے، اور فقہاء اور علماء نے وہ دیکھ لیا کہ اس سے پھر انالیسس کرتے ہیں کہ بدعت ہے یا نہیں. یہ ہے ایکچوئل بات جو کہ بتانا مقصود ہے، کیونکہ تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو کہ ہر جو چیز سنت میں نہیں ہے وہ بدعت نہیں بن جاتی. کیونکہ کئی بار ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ شاید جو چیز حدیث میں نہیں ہو بدعت. مثال کے طور پہ حتیم کے اندر کوئی شخص دعا مانگ رہا ہے، اب ایسی کوئی حدیث غالباً نہیں ملتی کہ حدیث کے اندر دعا مانگی جاتی ہے، تو وہ بدعت نہیں بن جاتی. وہ کیوں نہیں بنے گا، وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. تو یہ ایشو کہ جو خدا شریعت خاموش ہے وہ بدعت بائی ڈیفالٹ ہی بنتی، اس کو دیکھنا ہوتا. کیونکہ شریعت کے جو اصول ہیں وہ چار ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. قرآن، حدیث، کنسنسس علماء کا یا صحابہ کا، اور قیاس. پھر کچھ باتیں جو مسکوت ہوتی ہیں، جو سائلنٹ ہوتی ہیں شریعت، وہ قیاس ہوتا ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، اجتہاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ آیا بدعت بنی ہے کہ نہیں بنی شریعت. اب ذہن میں رہے کہ دین کی کچھ باتیں ایکسپلین اور کچھ باتیں ہیں جو کہ پوری طرح ایکسپلین نہیں ہے، بلکہ اس کو ایم بتا دیے گئے کہ یہ ایم ہے، اس ایم کو چیز کرنا. مثال اس کی علم حاصل کرنا. اب علم کی فضائل ذکر ہے قرآن حدیث کے اندر، علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کا تو پرٹیکولر ڈیفائنڈ طریقہ نہیں ذکر ہوا کہ اسی طریقے سے چلنا. اب کوئی کہے کہ نہیں اسی طرح صاحب صفا کی طرح چبوترا بنے گا، اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھیں گے اور پھر علم حاصل کریں گے، اگر اس کے اگینسٹ ہوگا تو بہتر بن جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں. علم جو ایم ہے وہ ڈیفائنڈ ہے، لیکن اس تک پہنچنا، اس کے مینس کیا ہوں گے، یہ اس کے بارے میں شریعت سائلنٹ ہے. یہ وہی اسی ایریے میں، اس درمیان والے ایریے. تو اب کئی بار شریعت خود مین کا بتا بھی دیتی ہے، جیسے وضو، نماز پڑھنا مقصد تھا، اس کے لیے طہارت حاصل کرنا مقصد تھا، اس کے لیے مین ایک وضو ہے یا غسل کرنا ہے. اب شریعت خود ہی گائڈ کر دیا، اس کا غسل کرنا ہے، اس کا وضو کرنا، ٹھیک ہے، وہ بتا تو خود عبادت مان گیا. لیکن بہت ساری جگہوں پہ شریعت خاموش ہوتی ہے کہ مین کو پرٹیکولر ڈیفائن کرتی کہ ایسے ہی کرو. وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ ہر دور کے جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے، علماء، فقہاء، محدثین وہ ڈیفائن کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہر دور میں. اب جو پچھلی ایگزامپل سے سب کو دیکھیں کہ محدثین نے ڈیسائیڈ کیا کہ حدیث کی کلیکشن کی ضرورت ہے، انہوں نے کلیکٹ کی، انہوں نے ڈیسیزن لیا حدیث کو گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے گریڈ کر دیا. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت فقہ کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، امت کی ضرورت ہے، انہوں نے فقہ کو کلیکٹ کر دیا. مقصد کیا ہے؟ قرآن حدیث کا عمل، وہ تو وہی رہے گا، لیکن اس کے لیے مینس کی ضرورت ہے. اور جو دور بڑھے گا مینس کی ضرورت بڑھتی جائے گی، کیونکہ جو انسان میں کمزوری آ رہی ہے، امت میں کمزوری آ رہی ہے، انہیں مینس چاہیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے جو صحابہ کو نہیں چاہیے تھے، جو تابعین کو نہیں چاہیے تھی، تبع تابعین کو نہیں چاہیے تھی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کئی بار اس لیول پہ ہوتے ہیں جس لیول پہ ہم نہیں ہیں، نہ ایمانی لحاظ سے نہ علمی لحاظ سے. تو ہمیں اگر کہہ دیتے نہیں ان مینز کے بغیر اس لیول پہ اچیو کرو، کیونکہ انہوں نے یہ مینز نہیں یوز کیے، تو ہم جو دو عبادت لاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں اس عمل کو، یا ہم کہہ دیں کہ ایسا حال تو نہیں ہو سکتا. تو دونوں باتیں صحیح نہیں ہے، وہ ہم سے ڈیمانڈ ابھی بھی ہے کہ اس لیول پہ پہنچو.
تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا رکھا, جیسے علم ایک ایگزامپل, اسے جہاد کے بارے میں کہا کہ لڑنا ہے دشمن سے پوری تیاری کے ساتھ لڑو, نہیں کیسے لڑے, کیا گھوڑوں کو ذکر کر دیا قرآن میں, لیکن کوئی بھی عالم یہ فقیر یہ نہیں کہتا کہ یہ گھوڑے ہی رکھنے اور کچھ نہیں کر سکتے ورنہ بدعت بن جائے, نہیں وہ بتایا کہ اس وقت کا ایک مین تھا تو بس کہا کہ مین جو مرضی ہو تیاری مکمل رکھو, اب اس طرح کے جو بھی مین ہے اگلے ادوار کے جو بھی مین ہوں گے وہ رکھنے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ رول ایکسیپٹ کرنا ہے. اوپر جتنی ریفرنسز ذکر ہوئے ان سے یہ رول ایکسیپٹ ہو رہے. تو اس کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو یہ بھی بنتا ہے کہ اتحاد جو سائلنٹ ایریا ہے دین کا ریلیجن کا, جہاں پہ نہ حلال کا ڈیفائن کیا گیا نہ حرام کا, وہاں کے اشتہار کی جو ہوتی ہے ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ اشتہار کرو. اشتہار کیا ہوتا ہے کہ سوچنا, اس فیلڈ کے ٹچ میں سوچتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ بھی حدیث ملتی ہے مفہوم ہے, ایک صحابی کو جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھیجا اگر گورنر تو پوچھا کیسے فیصلے کرو, تو انہوں نے کہا قرآن کو دیکھوں گا, اگر قرآن میں کسی بات کو نہیں پاؤں گا آپ کی سنت کو دیکھوں گا, جب آپ کی سنت میں کسی بات کو نہیں پاؤں گا تو اشتہار کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ ہاں یہی طریقہ, کیونکہ یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں قرآن حدیث میں نہیں ملیں گی, یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے, اور دین نے آفس کی قیامت تک کی باتوں کے رولز تو ڈیفائن کر دیے, اور کئی باتیں ڈائریکٹلی بھی ڈیفائن کر دی, عبادات کو مینشن کر دیا, نماز کو, روزے کو, زکات کو, حج کو اور دوسری چیزوں کو, لیکن بہت ساری چیزوں کو رولز ڈیفائن کر کے علماء کے حوالے کر دیا, اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے حوالے کر دیا کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. اور وہ کیوں؟ کیونکہ تب ہی تو یہ دین سروائیو کرے گا قیامت تک کے لیے. اگر اس پہ ریجیڈیٹی ہوتی ہے کہ بس یہی چیز تو قیامت تک کی نئی جو ایجادات ہیں, نئی جو باتیں ہیں, نئے جو ادوار ہیں, نئے جو معاشرے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کر سکتا, اس لیے فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور یہ ساری اوپر جو ریفرنسز ہیں روایات ہیں وہ فلیکسیبلٹی کو شو کر رہے ہیں کہ نئی بات رکھ سکتے ہو ود ان اے رینج اگر تمہیں ضرورت پڑے گی. تو اجتہاد ہوتا ہے کہ جب اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ایم تو ڈیفائنڈ ہے, صحابہ کا دور اور صحابہ کی کوالٹیز کو اچیو کرنا اور دین اور شریعت جو ہمیں دی گئی اس پہ عمل کرنا, یہ کیسے کریں اس پہ عمل, یا اگر نہیں کوئی نئی انوینشن ہوگی اس کو اب کیسے وہ رولس پہ اپلائی کریں اس کے اندر, اب بینک بن گئے اب کیا کریں, اب یہ صحیح نئے اکانومی کا پورا نظام بن گیا اب کیا کریں, وغیرہ ہو گیا, اب ایئروپلین بن گیا اب کیا کریں, کہ نماز اس پہ کیسے پڑھیں, وہ کعبے سے اوپر جاتے. تو یہ اگزامپل میں دے رہا ہوں کہ جب سوچنا پڑتا ہے, اب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, اب کوئی کہے گا کہ نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں مینشن, یہ اس دور میں نہیں تھی, تو یہ بدعت ہے, تو بدعت نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو بدعت نہیں کہتا. اگلا امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ ان ریلیجن بدعت ہوتا ہے فور ریلیجن بدعت ہوتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ رول جس پہ کہتے ہیں فٹ دین ان ریلیجن, وہ بدعت ہوتا ہے فور ریلیجن بدعت نہیں ہوتا. کیا مطلب کہ یہ ساری بات جو میں نے کی اس کو اس اسٹیٹمنٹ میں لے آیا کہ دین کے لیے اگر کوئی چیز کی جائے اچیو کرنے کے لیے تو وہ بدعت نہیں ہوتی, جو مین ہوتا ہے یعنی کہ رول وہ ایم ہے اس کو اچیو کرنا ہے اس کے لیے میں اس تک پہنچنے کے لیے مین یوز کرتا ہوں فور, تو وہ بدعت نہیں بنے گا. ہاں اس کے لیے کرائٹیریا ہے وہ آپ میں آگے ڈسکس کر رہا ہوں, لیکن اگر میں ریلیجن کے اندر کوئی چینج کرنا شروع کر دوں, مثال کے طور پہ نماز ایک ڈیفائنڈ چیز ہے, میں اس کے اندر کوئی چینج کرنے کی کوشش کروں گا, نہیں میں دو سجدے کے بجائے تین سجدے اللہ کو سجدہ ہی کرنا تین کر دوں, دو رکعت ہوئے تین رکعت کو نہیں پڑھنے شروع کر دوں, چار کے بجائے پانچ پڑھنا شروع کر دوں, نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ بدعت بن جائے گی کیونکہ اب میں ان ریلیجن چینج کر رہا ہوں, یہ ڈیفائنڈ چیز ہے. تو ہمیں ہمارا جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ ڈیفائنڈ چیزوں میں نہیں بن رہی, وہ ان چیزوں میں سائلنٹ, جہاں سائلنٹ ہے شریعت, جو مضبوط والی چیزیں ہیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. کچھ ڈیفائنڈ ہے کچھ ڈیفائنڈ نہیں ہے, کچھ ایکسپلینڈ ہے کچھ ایکسپلینڈ نہیں ہے دین کی بات. تو اس ساری کو دیکھتے ہوئے علماء نے پھر ایک ڈیفینیشن کی, مختلف علماء نے مختلف ڈیفینیشن کی, لیکن جو پاپولر ڈیفینیشن ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جو 790 ہجری میں جن کی وفات ہے, انہوں کی ایک کتاب بہت بدعت پہ لکھی کافی پاپولر ہوئی اور ان کی بڑی ایک ڈیفینیشن بہت کنسائز ہے, تو وہ میں ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ ہر ایسی نو جات طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفۂ راشدین کے بعد اختیار کیا. اور بعض علماء نے اس میں قرون اولی کا ورڈ یوز کیا ہے. قرون اولی مین وہی پہلی تین جنریشن کہ خلفۂ راشدین صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے بعد اختیار کیا گیا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ یعنی کہ نیڈ تھی اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولن ثابت ہو نہ فعلن ثابت ہو نہ صراحتن ثابت ہو نہ اشارتن ثابت ہو. اب یہ بڑی کنسائز تھی. اب ساری فیکٹر کو رکھتے ہوئے ڈیفائن کیا گیا. ڈیفینیشن بنانا بہت مشکل کام ہے جس میں ساری چیزیں اندر آ گئی. تو انہوں نے ایسی ڈیفینیشن کی جس میں میکسیمم چیزیں یا ساری چیزیں آ گئی. تو پہلی چیز کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا گیا. کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہ کر رہا اور ایز اے مین کر رہا ہو تو وہ ایکسپیکٹیشن میں نہیں آئے گا. ثواب حاصل کرنے کے لیے کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دور کے بعد ایسا طریقہ اختیار کرے ثواب حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے نہ کیا. انہوں نے پتہ نہ تھا اس کا ثواب ہے اور میں آج کہتا ہوں کہ اس کا ثواب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں اس کی نیڈ بھی ہو دائیا بھی ہو اس کی نیڈ ہو. اگر کوئی نئی نیڈ آ گئی جیسے میں نے کہا کہ آج علم حاصل کرنے کی بہت ساری نئی نیڈز ہیں نئی ٹیکنالوجی ہے نیا کچھ ہے جنگ لڑنے کی بہت ساری نئی مین چاہیے. اب یہ نیڈ اس دور میں تو نہیں تھی تو اس کو بدعت اس لیے نہیں کہتے. اس دور میں نیڈ موجود ہو اور سبب بھی موجود ہو کاز بھی موجود ہو اور تینوں نے کوئی کام نہیں کیا چھوڑ دیا اب میں اس کو کروں گا تو بدعت. اور نیڈ اور سبب کور موجود ہونے کے بعد نہ انہوں نے الفاظ سے اس کے بارے میں کبھی کہا نہ انہوں نے کبھی اپنے عمل سے کہا نہ اعلانیہ کہا کلیئرلی کہا نہ کوئی اشارہ انداز کی یعنی بالکل کچھ کے بارے میں کبھی ذکر بھی نہیں کیا. تو اب میں اس کو کروں گا بہتر ہو. اسی طرح ایک اور ڈیفینیشن میں دیتا ہوں. یہ ایگزامپلس ہیں کہ علماء نے کیا سمجھا ہے. یہ بڑے بڑے علماء کی بات کروں ہسٹری کے اسلامک ہسٹری کی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام جنہوں نے غالب ریال صالحین بھی لکھی بہت بڑا حدیث کا نام جانتے ہیں علم والے اور ان کو ان سے تھوڑا شوق ہے. انہوں نے ذکر کی شیخ ابو محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ انہوں نے بدعت کو چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا. کیا کمپلسری پریفرڈ ڈس لائک پرمیسیبل. اب بدعت کی رفت کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے کیٹیگریز کی جا رہی ہے. اٹ مین بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایون کمپلسری بدعت بھی قرار دیا کہ کمپلسری ہے بدعت. کیا مطلب کہ نئی چیز ہوگی یہ وہ والی بدعت نہیں جو ہم نے ابھی پٹ کر دی. بدعت لٹرلی مین کہ نئی چیز کہ ایسی نئی چیز ضروری ہو جاتی ہے جس کے بغیر دین زندہ ہی نہ رہ سکے. مثال کے طور پر آج کی جنگ میں ان میزائل اور ان ساری ان چیزوں سے لڑنا یہ کمپلسری ہو گیا. یہ اچھی بدعت ہے. یہ کمپلسری بدعت ہے کیونکہ بدعت جب بات کی جاتی ہے اس ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا. اس کو عام طور پہ دو بدعت حسنہ اور بدعت سیئے کا ورڈ بک میں ملتا ہے اچھی بدعت اور بری بدعت. ایکچولی اچھی بدعت وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی اچھی بدعت. یہ وہاں سے ٹرم نکلی کہ کئی بار نئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ کیونکہ رینج کے اندر ہوتی ہے تو اس کو اچھا کہہ دیا گیا. لیکن جب شریعت کی وہ ان حدیث کی بدعت کی بات کی جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی تو وہ بدعت صحیح ہے ہی ہے یعنی کہ وہ اس وقت کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. anyway, تو مطلب یہ کہ علماء نے سمجھا ہے کہ کبھی بھی بدعت کی یہ ڈیفینیشن نہیں کی کہ جو حدیث میں نہیں ملے گا وہ بدعت. بلکہ انہوں نے کہا کہ بدعت کو دیکھنا ہوگا نئی چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اس وقت کی نیڈ ہے ضروری ہے یا یہ اس کیٹیگری میں لائق کر رہی ہے کہ جب یہ دین کے اندر انٹرسٹ کر رہی ہے یا دین کو چینج کر رہی ہے. اس لیے اس کو چیک لسٹ میں کی صورت دے دی. پانچ پوائنٹ چیک لسٹ کے ذہن میں رہے ہیں. یہ میکسیمم چیزوں کو انشاءاللہ کور کر لیں گے تو بڑا ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اسی چیک لسٹ کو آگے ہم یوز کرتے ہیں ایگزامپل کو. وہ چیک لسٹ کیا ہے؟ پہلی چیز آبویسلی وہ نئی چیز ہوگی تبھی تو ہماری ڈسکشن میں آ رہی ہے. بائی ڈیفینیشن وہ ایک نئی بدعت میں تبھی آئے گی وہ نئی چیز ہوگی. نئی چیز تو کیا مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو یا صحابہ کے دور میں نہ ہو یا تابعین تبع تابعین. دوسرا پوائنٹ چیک لسٹ کا یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ نئی چیز جو کی جا رہی ہے وہ شریعت میں الاؤڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. کیا مطلب کہ اگر کوئی کہے کہ جی میں میوزیکل انسٹرومینٹس کو یوز کروں گا کہ کسی ایم کو اچیو کرنے کے لیے ایز اے مین تو وہ کہیں گے ہم کہ وہ الاؤڈ ہی نہیں. ایک ایگزامپل دی یعنی کوئی بھی ایسی کوئی ایسی چیز کو یوز کرنے کو چلے گا جو شریعت نے منع کیا ہو تو وہ وہی آؤٹ ہو جائے گی، بدعت میں چلی جائے گی. تو وہ چیز شریعت نے اجازت کی دی ہو. تھرڈ پوائنٹ کہ وہ جو کر رہا ہو وہ اس کو نہ سنت سمجھتا ہو، نہ فرض سمجھتا ہو، نہ واجب سمجھتا ہو، نہ اس سے سواب کی نیت کرے گا. کہ وہ جو نیا کام کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے کہ نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے. کوئی مطلب کیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کرنی، کہ یہ نہیں وہ ری انفورس نہیں کرے گا لوگوں کو بھائی کرو، اور کوئی نہیں کرے گا اسے یہ نہیں کہے گا تم کیوں نہیں کہہ رہے. تو مطلب وہ ضروری نہیں سمجھتا اس چیز کو، آپشن یہ سمجھتا ہے، اور اسے کوئی سواب کی نہیں سمجھتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہاں میں جو کام کر رہا ہوں اس طرح کا کام کرنا کوئی سواب کا فائدہ. مثال کے طور پہ میں اس وقت انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں فار لیکچر، میں اس وقت پاور پوائنٹ یوز کر رہا ہوں فار لیکچر. اب کوئی کہیں کہ آپ دین کی بات کرتے ہو، کسی صحابی نے یوز نہیں کیا، کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز نہیں کیا، تو یہ وہ جائز بدعت میں ہوگا. یہ نئی چیز ہے لیکن جائز ہے. میں اس کو کوئی فرض نہیں سمجھ رہا، میں اس کو سنت نہیں سمجھ رہا، میں اس کو واجب نہیں سمجھ رہا، میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس طرح کرنے سے کوئی زیادہ ثواب نہ ہو. ہاں دین کی بات کہنے کہلانے کا تو ثواب ہے، لیکن اس طرح سے کہنے کہلانے کا کوئی زیادہ ثواب نہیں. پھر اگلی امپورٹنٹ پوائنٹ جو چیک لسٹ میں ہے وہی بات، ان ریلیجن نہیں. کیا مطلب کہ میں اس کو ایسوسیٹ نہ کروں، یا میں شامل نہ کروں عبادات میں یا عقائد میں یا کسی خاص طریقے زندگی میں جو کہ شریعت نے ڈیفائن کر دیا. یہ کیا مطلب عبادات؟ فار ایگزامپل جس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ نماز میں کوئی ایڈیشن شروع کر دیا، نماز کے ساتھ کوئی ایڈیشن کر دیا، کہ جی اذان ہے اذان کے ساتھ کوئی ورڈ اور بھی کہہ دو، جیسے آخری اذان کا ورڈ ہے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دو، کہہ دے پورا کلمہ ہو جائے گا. نہیں، اب یہ نماز شریعت کا ڈیفائن طریقہ ہے، اب اس کے اندر میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا، اس کے ایسوسیٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کے آس پاس بھی نہیں لا سکتا. مثال کے طور پہ جب فرض نماز ہوتی ہے تو امام کو کیا آرڈر ہے کہ جب تم سلام پھیرو فرض پڑھا کے تو اپنا رخ قبلے سے پھیر لو، اپنا رخ قبلے سے پھیر لو، لوگوں کی طرف کر لو. وہ کیوں ہے کہ اور پھر ذکر اذکار کرو. اب وہ کیوں رخ موڑا جاتا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ فرض میں نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہو رہا، یہ آپشن چیز ہے، ایک نفل کام شروع ہو گیا. اسی لیے فرض اگر مسجد میں پڑھو گھر میں سنت پڑھو، تاکہ تو یہ نہ سمجھے کہ وہیں پہ کھڑے ہو کے دوبارہ کہ یہ کوئی ایڈیشن کر رہا ہے، تو ساتھ بھی کوئی ایسوسیٹ نہ کرو. اس لیے علماء نے لکھا سحری جو کہا کہ صبح اٹھ کے کھایا کرو، اس کی ایک وجہ کیا کہ سارا دن بھوکا رہا ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی انسان بھوکا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ رات کو بھوکا چل رہا ہے صبح تک بھوکا، یہ سب روز ہے. نہیں، اس کو ڈیفرینشیٹ کرو. تو جو بالکل شریعت کی ڈیفائنڈ اور نیم جو عبادات ہیں، جو عقائد ہیں، جو ٹیچنگ ہیں، ان کے اندر کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوگا. اگر شریعت نے دو عید کے دن قرار دیے تو میں تیسرا عید کے دن نہیں لا سکتا. تو یہ یا میری شریعت نے ڈیفائن کر دی ہے مننے کے بعد کیا کرنا ہے میت کے ساتھ، کیا اس کے ساتھ ہوگا، نماز جنازہ ہوگا، اس کی تعبیت کی جائے گی، یہ طریقہ بتا دیا. اب میں کہوں نہیں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے. اب یہ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں، یعنی کہ نئی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کے دور میں ہی تھا، بہت ہوتے تھے لوگ، اور اس میں طریقہ تھا. اب کوئی نئی ضرورت تو نہیں پیدا ہوگی وقت کے ساتھ، تو وہ ڈیفینیشن کہ دائیا اور نیڈ نہیں، یعنی اس دور میں مننے کے بعد جو نیڈ تھی وہ انہیں بتا دی کہ اس وقت یہ کرنا، کیسے دوسرے کا غم ہلکا کرتے ہوئے. اب میں کچھ چینجز نہیں کر سکتا. اور پانچ جو ہے کہ اٹ از نیڈیڈ اے مین، یعنی کہ جو نیا طریقہ ہے وہ مین کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، اب نیڈ ہے، جو نیڈ اس وقت نہیں تھی صحابہ کے دور. تو یہ پانچ چیک لسٹ کے اگر پوائنٹ ذہن میں رہے تو اب کسی بھی چیز کو اس میں شامل کریں تو ایزیلی رول ان رول آؤٹ ہو جائے گی. اور اسی بیسس پہ بہت ساری چیزیں بدعت نہیں قرار دی جاتی. آج مثال کے طور پہ علم کے جو باتیں ہیں، سر جہاں جو گرامر بن گئی ان کی، سارے پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی بدعت نہیں قرار دیتا. تفسیر پڑھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، حروف مقطعات کے میننگ مختلف لوگوں نے کیے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی میننگ نہیں بتایا، لیکن علماء نے بتایا کہ اب یہ ساری باتیں بدعت کیوں نہیں ہے، کیونکہ انہی پانچ جو چیک لسٹ کی چیزیں اس پہ وہ پورا اتر رہی ہیں کہ نئی چیز ہے ٹھیک ہے، الاؤڈ ہے ٹھیک ہے، اس کو کفار سمجھ کے نہیں کیا جا رہا, اس کو دین کے اندر انٹرنس نہیں, اسے ایز اے مین لیا جا رہا ہے, دین میں چینج نہیں کی جا رہی. ذکر کے مختلف طریقے جیسے اسماء الحسنا ہوتے ہیں, مختلف نام اللہ کے بتائے جاتے ہیں ذکر کے, اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. دعاؤں کے مختلف طریقے, اب جتنی دعائیں مانگتے ہیں انسان کے اپنے الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں. پھر اسی طرح جیسے نماز کے اندر تراویح کے اندر آخر میں وتر پڑھے جاتے ہیں, تو جتنے عام طور پر امام جو دعا کرتے ہیں کچھ مسنون ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری مسنون نہیں بھی ہوتی, کوئی بھی اس کو بدعت نہیں تصور کرتا, کیونکہ اس پانچ چیک لسٹ میں پورا ہوتا نہیں ہوتا. تبلیغ کے جتنے طریقے ہیں, نئے طریقے آ گئے ہیں اب انٹرنیٹ کے تھرو, ای میلز کے تھرو, یعنی تبلیغ سے مراد ہے دوسروں کو بات پہنچانا, تو اب اسے کوئی بدعت نہیں قرار دیتا. اسے جہاز کی نئی ٹیکنالوجی جتنی آ گئی, جمعے کے خطبے جو دیے جاتے ہیں خاص طور پہ یہاں پہ, کیونکہ عربک میں ہوتا ہے خطبہ سارا جمعہ کا, تو اب وہ اپنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ قرآن حدیث ہوتی ہے, بہت ساری اپنی باتیں ہوتی ہیں جو عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. حالانکہ خطبہ ایک ایسی چیز ہے جو پورا دین کا حصہ ہے, اور لیکن اس کو کوئی بدعت نہیں تصور کرتا, کیونکہ وہ پانچ چیکلسٹ سے پوری اتر رہی ہوتی ہے, بات لوگوں کو بتائی جا رہی ہوتی ہے, اور کتابیں جو لکھی جاتی ہیں خاص طور پہ دین کی جو کتب لکھی جاتی ہیں, اور شروع سے طریقہ چلتا ہے, کوئی بھی کتاب بڑے عالم کی پچھلی 14 سالوں کی اتار لیں تو شروع میں اللہ تعالی کی تعریف ہوتی ہے, اور اپنے الفاظ میں بہتر سے بہتر, کیونکہ عربی فصیح و بلیغ زبان ہے, تو اس میں بہتر سے بہتر انداز میں بیان اللہ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر عالم, اور اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے, کوئی بدعت نہیں کرا دیتا. اب دو ایگزامپل لینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کیوں اتنی سختی ہے بدعت کی منع کرنے میں, اور کیوں اجازت دی ہے, اس فلیکسیبلٹی دی ہے کہ کچھ نئی کام کر سکتے, اور پھر آخر میں ایگزامپل دیتے. دیکھیں جو سختی کی شریعت نے کہ اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا, آلموسٹ یوں سمجھے کہ جیسے کسی کو کافر کرنا گناہ ہے نا, اسی طرح کسی کو بدعت ہی کہنا بھی اس درجے کا تو نہیں, لیکن اسی طرح کا ایک سنگین بات, کوئی عام بات نہیں کسی کو بدعت ہی کہہ دینا یا کسی کو بدعت کا لیبل لگانا, بڑا سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہیے. یہ اتنا گریو سین کیوں ہے؟ یہ اس لیے اتنا گریو سین ہے کیونکہ انڈائریکٹلی یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ڈس آنیسٹی کی ہے, پوری شریعت بتائی نہیں ہے, تو ہمیں کچھ باتیں پتا چل رہی ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا, تو یہ اتنا کا الزام بن جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ الزام بن جاتا ہے کہ ریلیجن کمپلیٹ نہیں تھا اس دور میں, حالانکہ اللہ کے قرآن میں کہا میں تمہارا دین مکمل کر دیا, تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ دین شاید کمپلیٹ نہیں رہا, تو اب اس میں چینجز کر کے اسے کمپلیٹ کیا جائے گا, تو یہ انڈائریکٹلی الزام لگتا ہے شریعت کے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے, وہ یہ کہ بدعت کو منع کرنا ایکچولی دین کو چینج کرنے کا راستہ روکا ہے اللہ تعالیٰ. کیا مطلب؟ جتنے ادیان دنیا سے مٹ گئے ہیں ان کے بھی انبیاء تھے, ان کی بھی کتابیں تھیں, لیکن آج ان کے دین اوریجنل فارم میں نہیں ہے, اس کی کیا مین وجہ؟ یہی بدعت. نئی باتیں کر لو, یا پرانی باتیں چھوڑ دو, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی اس کو روکنے والا نہیں, اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوا, نسل در نسل اوریجنل فارم ختم ہی ہوگی, کسی کو پتہ ہی نہیں اوریجنل فارم کیا تھی, اس دین کتابیں چینج ہوگی. تو اس چیز کو پہلے سب سے شریعت نے روک دیا کہ یہ کرنا ہی نہیں, اور جو کرے گا اس کا بہت بڑا گناہ, تو وہیں پہ روکا گیا. اس لیے اس بارے میں شریعت بہت محتاط, خاص طور پہ جہاں پہ ایسی کوئی بات ہے یا دوسرے ریلیجن سے ملتی جلتی مشابہت کی بات آتی ہے, تو فوراً شریعت اس کو روکتی ہے, کیونکہ ادروائز یہ دین نہیں قیامت تک سروائیو کر سکتا. یہ دین کا دعویٰ ہے کہ قیامت تک زندہ رہے گا, ٹیچنگ قیامت تک زندہ رہیں گی, اگر اس طرح سے اجازت دے دی جائے تو یہ نہیں سروائیو کر سکتا. اور جو نئی چیزوں کی پھر اجازت بھی دی, دیکھیں جی تو شریعت کی وزڈم کہ ایک طرف ریڈ ہوگا اور دوسری طرف فلیکسیبلٹی بھی دے دی, تاکہ جب دنیا بدلے گی تو یہ دین سروائیو بھی کرے, کہ جب نئی نئی ادوار آئیں گے, نئے نئے حالات آئیں گے, تو یہ سروائیو بھی کرے, نئی نئی جنگوں کے طریقے آئیں گے تو سروائیو بھی کر سکے. تو یہ اس کا وزڈم کہ جہاں وہاں پہ روکا ہے, جہاں دوسری طرف اجازت بھی دے دی, فلیکسیبلٹی بھی دے دی, لیکن آبویسلی یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے کہ کہاں پہ اجازت ہے کہاں پہ نہیں, اسی لیے وہ پھر ڈیفائن کرنا پڑا کہ یہ اس کی باؤنڈری. اب میں چند ایگزامپلس دیتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. فار ایگزامپل بارہ ربیع الاول کا معاملہ ہے. بارہ ربیع الاول مشہور ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن. مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کنسنسس نہیں ہے, کنسنسس نہیں ہے. 9 ربیع الاول کی بھی کال ہے اور 12 ربیع الاول کا بھی کال ہے. 12 ربیع الاول کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی امہ آمد بے شک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو اب ایک نئی چیز پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس نعمت کو سیلیبریٹ کیا جائے, اس کو خوشی منائی جائے. اب یہ چیز ذہن میں ہے, اس کو بدعت چیز کے انڈر اس لیے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے اور وہاں پہ صحابہ تھے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج 12 ربیع الاول ہے, چلو آج سیلیبریٹ کرتے ہیں. نہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کیا, نہ ان کے بعد تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا. ایک بہت بڑی دائیا پیدا ہوا, ایک لوگوں نے سوچا کہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, اس میں کیا ہے. ابھی چیک لسٹ سامنے رہے, 5 سنوں کی چیک لسٹ. کیا نئی چیز؟ نئی چیز ہے, الاؤڈ ہے. تو کوئی کہے کہ دیکھیں سیلیبریشن میں کیا ہوگا, کوئی تقریر ہوگی, ایک کیک کاٹ لیں گے وغیرہ وغیرہ, تو اس میں کیا حاصل ہے؟ کیک کاٹنا منع تو نہیں, ٹھیک ہے, الاؤڈ ہے. اچھا اگلی چیز ہے نا, وہ ہے ایکچولی بات کہ اب ایک پرسنلی کرے تو وہاں پہ تو ٹھیک ہے, کیک کاٹ لیا, اس نے کوئی تقریر کر لی, لیکن جب اس کو سمجھا جائے کہ نہیں اس کو بہت سواب ملے گا, اگر آج ہم نے اس دن کو منا لیا تو اسے بہت سواب ملے گا, آج کے روزے کا بہت سواب. اچھا اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں سواب کی. اب سواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر سکتے تھے. اب جب یہ بات آنی شروع ہو جائے گی تو یہ اب بدعت کی باؤنڈریز میں شامل ہونی شروع ہو گئی, کیونکہ یہ ذہن میں رہے اس کی اوریجن ایسی تھی, اس کی اوریجن ایسی ہی ہوئی تھی. ہوا یہ کہ لوگوں نے سوچا کہ لوگ غافل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, تو یہ آج آئیڈیل دن ہے کہ اس کو لوگوں کو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو ٹھیک ہے, وہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن گریجولی بات بڑھنی شروع ہو گئی. تو اس کو ضروری قرار دے دینا, اس کو سواب کی بات سمجھنا شروع کر دینا, یہ بن جاتی ہے, یہاں سے بدعت کی ڈیفینیشن شروع ہو جاتی ہے. پھر دین کو اگلا کرائٹیریا کیا تھا کہ عبادت کے اندر یا عقیدے کے اندر یا کسی خاص طریقے زندگی کے طریقے میں شامل کر لینا. اب عید کے دو ہی دن تھے شریعت کے اندر, اب اس کو عید قرار دے رہے ہیں, یہ عید ہے, یہ تیسری عید ہے. اب دیکھیے یہاں سے وہ باؤنڈریز کراس ہو رہی ہیں بدعت کی, کہ جب اس کو سواب سمجھ رہے ہیں, اس کو سنت فرض واجب کے درجے میں لانا شروع ہو گئے, اور پھر یہاں تک بات بڑھ گئی کہ تم کیوں نہیں بناتے ہیں, تم کیوں بناتے ہو, اور یہ بات شروع ہو جائے تو یہاں سے وہ باؤنڈریز کراس ہو رہی ہے. اور اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشی صحابہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین کو زیادہ ہوگی, لیکن انہوں نے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. اب یہ نئی نیڈ تو نہیں اس کی پیدا ہوگی, تو ان وجوہات کی بنا پہ اس کو پھر بدعت قرار دیا جائے گا. ادروائز کوئی تقریر کر لے اس دن, یہ بدعت نہیں ہوگی. اس دن کوئی ویسے دل میں خوشی محسوس کرے کہ بدعت نہیں ہوگی, لیکن اگر فرض واجب اور سواب سمجھنا شروع کر دے تو یہ بدعت بن جاتی ہے. کل کرنا فوت کی گئی, اب تو فوت ہو گیا, ایک خاص طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین تبع تابعین نے بتا دیا. اب تو اس کی بھی آج بھی فوت ہوئے تو وہی طریقہ, مطلب کہ کوئی نئی نیڈ نہیں ہے, فوت کی ایک عمل ہے, شریعت نے بتا دیا اس میں کیا کرنا. اب تو سوچے کہ نہیں اس میں کیا حرج ہے کہ اس میں کچھ لوگ اکٹھا کر کے قرآن خوانی کرا لی جائے اور پھر چیک لسٹ کو یوز کریں. نئی چیز ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تابعین تبع تابعین کے دور میں ایسے کلیکٹیولی کوئی بیٹھا نہیں قرآن خوانی کے لیے اور کوئی وہاں کھانا نہیں باندھا. نئی چیز ہے, الاؤڈ ہے, کیونکہ قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے, بالکل ٹھیک ہے, قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگلی چیز کہ نہیں اگر یہ نہ کیا تو یہ بہت بری بات ہے, میت کو عذاب ہو جائے گا, یا اس کو ضروری قرار دینا شروع کر دینا, فرض واجب سمجھنا شروع کر دینا, لوگوں کہنا تم کیوں نہیں کرتے, تم نے کھانا کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ, تو اب یہ بدعت میں شامل ہونا شروع ہو. اور پھر اسپیسیفک طریقہ جو مجھے سمجھنے کا بتایا وہ شریعت نے, اس میں ایڈیشن ہے, جہاں شریعت خاموش نہیں تھی, شریعت نے بتایا تھا وہاں طریقہ, اور اس کی بھی نہیں ضرورت نہیں تھی, تو اس لیے اس کو بدعت کرا دیا جائے. اور میں ایک ایگزامپل آخری میں لوں گا کہ جس کو بدعت سمجھتے ہیں بعض لوگ, حالانکہ وہ بدعت نہیں ہے, اور وہ ہے تزکیے کا طریقہ. جس طرح میں نے کہا نا کچھ چیزیں ہیں جسے علم ڈیفائنڈ ہے, مین نہیں ڈیفائنڈ, اس میں تین بہت اہم چیزیں, علم, جہاد اور تزکیہ. اب تزکیہ فرض ہے, قرآن نے اس کو ضروری کرا دیا. تزکیہ کیا؟ پیوریفیکیشن, اپنے قلب کو پیوریفائی کرو دنیا کی محبت سے, غیر کی محبت سے, اللہ کی محبت ہونی چاہیے اس قلب. تو اب یہ تزکیہ اچیو کرنا ضروری ہے, میں کیسے چیز کریں, کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے. یہ ڈیفائنڈ سے مراد یہ کہ ایک خاص طریقہ انہیں بتایا کہ یہی طریقہ اور کیا طریقہ. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ پہلے کلیریفائی کر دوں کہ اگر تزکیے کے جو معروف طریقے ہیں اس کو میں بھی دو میں کیٹیگرائز کروں گا. ایک جو ٹوٹلی بدل جو مشہور ہے عوام الناس, مزاروں میں جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں قبروں میں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ بدعت ہے 100% بدعت ہے اور وہ اسی ڈیفینیشن کے تحت بدعت ہے, قبروں کو چاہتے ہیں چڑھانا وغیرہ وغیرہ, کیونکہ وہ اس کی میں چیک لسٹ بتا چکا ہوں. میں بھی اس کی بات کر رہا ہوں, وہ ہے جو کہ تمام علماء اولیاء کرتے ہیں, جو صحیح علماء اولیاء ہیں. مثال کے طور میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں جو کہ تابعی ہیں, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ شامل ہیں, یہ بھی شروع کی جنریشن کے ہیں, امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ شامل ہیں, حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ شامل ہیں, جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ شامل ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ شامل ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ شامل ہیں, امام راضی رحمۃ اللہ شامل ہیں, مولانا روم رحمۃ اللہ شامل ہیں, مولانا جامی شامل ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شامل ہیں. اہل علم ان کا نام جانتے ہیں, یہ وہ محدث ہیں, یہ وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے جن کے تھرو احادیث انڈو پاک میں آئی ہیں, یعنی کہ جو حدیثیں پڑھی پائی جاتی ہیں انڈو پاک کے اندر, ان سب میں جب چین اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے, سند ہوتی ہے نا کہ میں نے اسے سنا, میں نے اس سے سنا, میں نے اس سے سنا, اس ہر ایک چین میں یہ آتا, ان کے تھرو آئی ہیں ساری احادیث, اتنا بڑا نام. اور وہ انہوں نے جس طرح تزکیہ کروایا اپنا نقشبندی سلسلے میں, اس کی متعلق میں یہ بات کر رہا ہوں. اور جن کے بارے میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے کہ یہ اسلام کے مشائخ ہیں, یعنی کہ نام ذکر کی حسن بصری, فضیل بن عیاض, جنید بغدادی رحمۃ اللہ, شیخ عبد القادی جنانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں فرمایا یہ اسلام کے مشائخ ہیں, ائمہ ہدایت ہیں, خدا نے ان کے حق میں امت کے اندر رسالہ صدق رکھ دیا, یعنی تعریفیں فرمائی ہیں. اور جن کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طریقہ کتاب و سنت میں مقید ہے, یعنی ان کا جو طریقہ ہے وہ کتاب و سنت کے اندر, اور یہ طریقہ کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں, اور بہت ساروں کے نام ذکر کیے. تو ان کے بارے میں یہ ساری میں بات کروں, کئی بار لوگ ان کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ شاید بدعت ہی, نعوذ باللہ. اب یہ کیوں نہیں بدعت میں, یہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت فریکوینٹلی آسک کوسچن. اب کنفیوژن کیا ہے, کنفیوژن کیا ہے, کیوں بدعت میں ان کو شامل کرنے کی کنفیوژن ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اسی چیک لسٹ کو سامنے رکھیں, وہ چیک لسٹ کیا ہے کہ نئی چیز انہوں نے کی ذکر کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے جو تزکیے کا طریقہ, تزکیہ ذکر سے ہوتا ہے اللہ کی یاد, انہوں نے کوئی نئی ذکر بتائے اس سے لوگ کنفیوژن میں آ گئے کہ یہ بدعت ہے. اب چیک لسٹ کو دیکھیں, نئی چیز ٹھیک ہے, ذکر کرنا الاؤڈ ہے, اللہ کو یاد کرنا الاؤڈ ہے, ودن رینج, جیسے میں نے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کی بات ذکر کی کہ مینشنڈ اور نان مینشن ذکر الاؤڈ ہے, اس حدیث سے لیا انہوں نے جس میں حمد القصیر الطیب مبارک تھی, تو الاؤڈ. نمبر تھری چیز کہ انہوں نے فرض واجب نہیں سمجھا اس کو, نہ اس نے یہ سمجھا کہ جو ہم ذکر بتا رہے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے, ہم جس طرح ذکر کر رہے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے, انہوں نے قطعی یہ نہیں سمجھا. چوتھی چیز انہوں نے دین کے اندر فرض واجب کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں کی, نماز کے اندر ایڈیشن ہو کسی اور, یہ پرسنل فیل تھا جتنا مسائل صحابہ کے فیل ذکر کیے کہ وہ اپنا ذکر اس طرح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے, تو ذکر ایک اوپن ایریا ہے, اب تک کہ وہ باؤنڈری کراس نہ کر جائے, یعنی اس میں شرک نہ شامل ہو جائے, اس میں غیر اللہ کو پکارنا شامل نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ, تو وہ الاؤڈ ہے. تو یہ والے پوائنٹ مس انڈرسٹوڈ ہیں. اور پانچویں چیز, پانچواں پوائنٹ مس انڈرسٹوڈ ہے, انہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے, نہیں ذکر کی کیا ضرورت ہے, تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ پہلی چیز پوائنٹ فور کہ انہوں نے کوئی ریلیجن میں ایڈ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دو چیزیں کی, ایک ذکر کے نئے ورڈز لائے, ذکر کے بعض جگہ, ہر جگہ نہیں, کئی بار لا الہ الا اللہ کا ذکر یہ مسنون ہے, استغفر اللہ, تسبیح, درود پاک پڑھنا, یہ سب مسنون, کئی جگہ میں بعض جگہ وہ نئے ورڈز لے کے آئے. تو وہ جتنا میں ذکر کر دیا کہ وہ تو الاؤڈ, جتنا میں نے اوپر مینشن کر دیا, کئی بار جگہوں پہ نئے میتھڈ یوز کیے, یہ ہے ایکسپلین کرنے والی بات, میتھڈ یوز کیے. میتھڈ سے میں کیا مراد کر رہا ہوں کہ کئی بار انہوں نے کہا کہ فوکس کر کے بیٹھ رہے ہیں, کیا مطلب کہ آنکھیں بند کر لو, فوکس کر لو, خاص سوچ کو, خاص ذکر کو. اب یہ کوشچن کرنے والا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا, صحابی نے تو نہیں کیا, تابعی نے تو نہیں کیا, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مقصد یہ تھا, دیکھیں پوری چیک لسٹ میں پانچ ہی چیز, اس کی نیڈ کیا ہے, یہ ہے اصل ڈسکرپنسی. نیڈ کیا, کیوں فوکس کروں گا؟ فوکس اس لیے کرنا ہے کہ ایم کو چیز کرنا. ایم کیا ہے؟ نماز کی حضوری. ایم کیا ہے؟ صرف نگاہوں کی حیا. دیکھیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ولی اللہ کو ڈیفائن کیا, بہت زبردست ڈیفینیشن اس کو میں آلموسٹ اسی طرح سے. اب یہ اسی کو یہی چیک لسٹ نہ لے کے ایم کیا, انہوں نے کہا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے, اللہ کا دوست کون ہوتا ہے, کہ جس کے چہرے پہ حیا ہو, چہرے پہ حیا ہو اور جس کی زبان میں اللہ کی ثنا ہو اور جس کی بول میں لوگوں کے لیے شفا ہو اور جس کے ہاتھ میں لوگوں کے لیے عطا ہو, تو اس طرح, اور جس کی آنکھوں کے اندر بکا ہو یعنی وہ روتا ہو, چہرے پہ حیا ہو, آنکھوں میں رونا ہو, زبان میں اس کی اللہ کی حمد رہتی ہو, شکر رہتا ہو اور اس کے ہاتھوں میں عطا ہو, لوگوں پہ لٹاتا ہو اور اس کی بولنے سے لوگوں کو شفا ملتی ہو, لوگوں کو سکون ملتا ہو, لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہو, لوگوں کے پرابلم سالو ہوتے ہیں, وہ ہیلپ کرتا ہے لوگوں کو, یہ ولی اللہ کی نشانی. بہت ساری طریقے ہیں جج کرنے کا. اب یہ ایم ہے, اب کیسے لوگوں کا اثر بنایا جائے, کیسے یہ کوالٹی پیدا کی جائے, کوشچن. ایم ہے, مین کیا ہے, تو انہوں نے کہا مین یہ, کیونکہ لوگوں کا قلب اصل مسئلہ بنا ہوا ہے, انہیں اس میں دنیا کی محبت ہے, اس میں مال کی محبت ہے, وہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کو افیکٹ کرنا. اب کیسے افیکٹ کرنا, انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, فوکس کرو افیکٹ ہو جائے گا. اس کی ایگزامپل یوں سمجھے کہ آبسیسو کمپلسو ڈسارڈر ایک مسئلہ ہے, ایک بیماری, اس میں کیا ہوتا ہے تھاٹس کنٹرول نہیں ہوتا, ایک اس کا سمپٹم یہ ہے کہ تھاٹس کنٹرول نہیں ہوتی, از ریلیونٹ تھاٹس آتے ہیں. اب کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں نماز میں از ریلیونٹ تھاٹس آتی ہیں, تو کہے گا آپ کو او سی ڈی ہے, آبسیسو کمپلسو ڈسارڈر, آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب کوئی اس کو بدعت کرا دے کہ نماز کے لیے کوئی میڈیسن دی, اپنی سوچ کو فوکس کرنے کے, کوئی بھی نہیں کہے گا. اب اگر کوئی کہہ دے کہ تھوڑی دیر فوکس کر کے بیٹھ جاؤ, اس سے نماز کا فوکس انکریز ہو جائے گا, تو یہ کیسے بدعت بن جائے گا؟ اگر وہ پانچ کرائٹیریا تو کوئی فرض بازی نہیں کرا دیا, کوئی اس کو ضروری نہیں کرا دے گا, کوئی اس کو خواب تو نہیں کہہ رہا, تو یہ بھی بدعت نہیں بنے گا. بلکہ اب تو سائنس امپروو کر رہی ہے, میڈیٹیشن ایک فیلڈ بن گیا, سائنس امپروو کر دیا کہ جب فوکس کر کے انسان کی سوچ کو بیٹھتے ہیں, اس کے نیورون ڈیولپ ہو جاتے ہیں, نئے نیورون, اس کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے فوکس کرنے کی اس چیز کی. تو یہ بالکل ایسے ہی نظر جائے گا, اس کا ان ریلیجن کچھ نہیں ہے, یہ فار ریلیجن سب کچھ اور. اب ڈسکرپنسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ عام بندہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ اپنے لیول پہ سوچ رہے ہیں, ایک اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں بھائی وہ لیول نہیں اچیو ہو رہا. اس کی مثال کیا ہے, تجویز. ایک عام بندہ آ کے کہے ایک استاد کو کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں الحمد للہ رب العالمین, تو کہے گا آپ نے صحیح نہیں پڑھا. کہتے ہیں کیوں صحیح نہیں پڑھا, بالکل ایسے ان کا الحمد للہ. اب یہ غلطی وہ عام بندہ جج ہی نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح یہ جو ہوتا ہے کہ اخلاص لوگوں کے اندر نہ ہونا, لوگوں کے اندر اللہ کی محبت نہ ہونا, لوگوں کے اندر گناہوں کا ہونا, نگاہوں کا نہ قابو میں آنا, زبان کا نہ سچ بولنا, یہ ایک اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں نہیں. عام بندہ کہتے میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے, اس لیے یہ ڈسکرپنسی ہوتی ہے کہ اس کی نیڈ ہے یا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نیڈ ہے, ہر دور میں علماء کو بھی رہی ہے. اور دوسری چیز جو فرق ہوتا ہے اوپینین کو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا پہ ہوتا ہے. ایک بندے کے پاس رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی, ایک مسئلہ بدنظری کا مسئلہ نوجوان لے کے آئی جا رہے, فوکس نہ ہونا نماز میں لوگ لے کے آئی جا رہے, تو وہ کہتے ہیں اس کو کوئی تو حل ہونا چاہیے. اب میں کیا کہوں اسے, کہوں گا کوئی حل نہیں, بس آپ نے کرنا ہے. وہ کہے گا میں کیسے کروں, کوئی تو مجھے حل بتائے گا. اب یہ نئی جو نیڈز ارائیو نکلتی ہیں ان کو ہینڈل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ وقت علماء عدیہ مشاہد کا کام. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں, حدیث کو سامنے رکھتے ہیں, پھر اجتہاد کرتے ہیں ہاؤ ٹو ہینڈل دس نیو سچویشن, اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں انسپائر کرتے ہیں, ان کے قلب میں اس مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں. یہ ہے ان کا طریقہ, وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوتی. جیسا ایک کیسے میڈیسن انوینشن ہوتی ہے, کہ ایک مسئلہ سامنے آتا ہے, لوگ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذہن میں واٹر ڈال دیتے ہیں کہ اس کو ایسے کرو, یہ ایسے کرو, یہ ایسے کرو, ایکسپریمنٹ کرتے ہیں, وہ پروف ہو جاتے ہیں. تو ان کے ذریعے بھی قرآن حدیث پہ غور کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں, اللہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں انکار کر دیتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے. سمپل ہے, نہ ان کو فرض سمجھتے ہیں, نہ واجب سمجھتے ہیں, نہ ثواب سمجھتے ہیں. تو یہ مراقبہ یا کوئی سانس سے ذکر, کئی بار بتاتے ہیں کہ سانس سے ذکر کرو, کیونکہ سانس سے ذکر کہتے ہیں اس سے افیکٹ ہوتا ہے قلب پہ, افیکٹ قلب کو ڈال رہا ہوں. اب میں کچھ قرآن حدیث کی مینشن کرتا ہوں بریفلی تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس چیز کو اچیو کر رہے ہیں اور کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں باتیں. جیسے مشکاۃ بہقی کی یہ روایت ہے کہ مفہوم ہے کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے, صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے اور قلوب کو صاف کرنے والی چیز اللہ کی یاد. اب انہیں ایک رول مل گیا کہ اس قلب کو جو روحانی قلب ہے اسپرچل قلب ہے کیونکہ وہ اسپرچل ڈاکٹر ہے. جس طرح ایک ہوتا ہے کہ میں نے او سی ڈی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے وہ اسپرچولی اسے بتاتے ہیں کیسے کرنا. تو وہ قلب کو افیکٹ کرنا, قلب کو صاف کرنا, یہ انہیں رول پتہ چل گیا. دوسری حدیث میں ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان آدمی کے قلب پہ جمع ہوا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, جب غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک اور رول پتہ چل گیا کہ قلب کو ہٹ کرنا اگر وہ ذکر میں لگ گیا تو کیا ہوگا, شیطان ہٹ جائے گا, وسوسے کم ہو جائیں گے. تو بالکل وہ نیکسٹ سیکوینس میں جاتا ہے, ایک ان کی اپنی میتھڈالوجی ہے. اور قلب کو ہٹ کرنا ہے حدیث میں ملتا ہے, یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, لمبی روایت ہے, میں جو ایریا فوکس کرنا ہے اس کو بتاتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ذہن میں مختلف بسوں سے پیدا ہونا شروع ہو گئے, خیال پیدا ہونا شروع ہو گئے, اور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیفیت کو جان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کیفیت کو دیکھا جو مجھ پہ ظاہر ہو رہی, تو آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا, گویا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہاتھ مارنا اور اس سے پسینے آنے شروع ہو جانا اور یہ کیفیت ہونا گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ابھی کیا تو انہوں نے لکھا کہ قلب پہ افیکٹ ڈالا, فزیکل امپیکٹ سے قلب پہ افیکٹ گیا تھا, اور جس سے کیفیت ہو گئی کہ وسوسے سے خیال ختم اور ایسی کیفیت جیسے اللہ کو دیکھ رہے, مقام احسان حاصل ہو. تو قلب پہ افیکٹ کرنا, اب یہاں ہاتھ مارا گیا, اسی طرح انہوں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ بتایا, مراقبہ کر لو, فوکس کر لو, سانس سے کر لو, لیکن انہیں پانچ چیک لسٹ کے اندر. اور اللہ تعالیٰ انسپائر کرتے ہیں, یہ بھی کئی لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ انسپائر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قلب کو, تو اس بارے میں بھی ایک دو روایات کہ ایک بار ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ساری کتاب اللہ میں سب سے اعظم سورت کون سی, آیت کون سی, تو آپ ان صحابی نے فرمایا آیت الکرسی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کو ہاتھ مارا اور فرمایا تم کو یہ علم مبارک, پھر سینے پہ ہاتھ مارا, وہی قلب پہ کر. اور یہ علم ان کو کسی نے نہیں بتایا تھا, ان سے پوچھا تھا کہ اتنا آپ کی رائے کیا, انہوں نے کہا یہ ہے, تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ بالکل ٹھیک, اور تمہیں علم مبارک. ابو داؤد شریف کی روایت. اسی طرح عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے تمہارے رضی اللہ کا خطبے کا یہ میں نقل کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا میں عمر ہوں اور تم پر حاکم بننے کی مجھ کو کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی وصیت کی تھی اور اللہ نے ان کے قلب میں اس کا الفاظ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق کے اللہ نے انکار کیا تھا, الہام کیا تھا قلب پہ کہ ان کو بنا دو اگلا خلیفہ. تو مطلب یہ کہ یہ اللہ سے انسپائر ہوتا ہے. ہم جو استخارہ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے ڈسیزن نہیں ہو رہا, استخارہ کرو, مسنون عمل ہے, اس سے کیا ہوگا, کوئی نظر آئے گا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ انسپائر کرتے ہیں دل کو, وہ دل اس طرح مائل ہو جاتا ہے, دوسری طرح وہ الہام ہو جاتا ہے, ہر بندے کو ہو سکتا ہے تو انسپائر ہوتا ہے, وہ فیصلہ کر لیتا. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے. تو وہ بھی جب قرآن حدیث پہ غور کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ انسپائر کر دیتے ہیں اس فکر کو, ایسے کر لو ایسے افیکٹ آئیں گے, وہ اس کو پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, ریزلٹ آ جاتے ہیں, تو اس کو پروف کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور وہ چل پڑتی ہے بات. تو یہ ہے اس کی ساری بیک گراؤنڈ. اور یہ صرف حدیث نکل کی ذکر کر رہا ہوں کہ وہی بات ہے, ایمز جب وہ دیکھتے نہیں اچیو ہو رہے. ایمز کیا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلی صحیفوں میں کیا تھا, پہلی کتابوں میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تھا کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں میری موت کا یقین رکھتا ہوں اور پھر خوش ہوتا ہوں, میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ دوزخ کا یقین کرتا ہوں پھر کیسے ہنستا ہے, میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں جو دنیا کو اور اہل دنیا کے ساتھ اس کے انقلابات کو دیکھتا ہو پھر اس میں جی لگاتا ہو, مجھ شخص سے تعجب کرتا ہوں جو حساب پہ یقین رکھتا ہو اور پھر نیک عمل نہ کرتا ہوں. اب دیکھیں ایم ریسیو کر دیا, کیسے حاصل کریں گے, اب کتنے لوگوں پہ ڈیٹا کلیکٹ کریں, ایک سروے کریں, کتنے لوگوں کی حالت ریئلی کوئی ہوگا, اب کیسے, تو اس کا وہ طریقہ بتاتے ہیں, مراقبہ کرو, سوچو کہ میں مر گیا, یہ سوچو مراقبہ موت کئی بار بتا دیا. اب وہ جو فوکس کرتا ہے تو اسے کیفیت ہوتی ہے, اس کے اوپر کیفیت یہ تاری ہو جاتی ہے کہ دنیا کی بےسباتی آ جاتی ہے کہ موت بننا ہے, یہ حاوی ہو جاتا ہے ان کے اوپر اور یہ کیفیت مل جاتی ہے. ایم مل جاتا ہے جو کہ حاصل کرنا ہے, مین وہ انہوں نے قرآن حدیث سے خود نکالا کہ فوکس کر کے بیٹھ جاؤ اور اس سوچ کو, اسی حدیث کو سوچنا شروع کرتا, تو بعد کا کنکلوژن کیا ہے؟ وہ یہ اگر اس فلیکسیبلٹی کو نہ الاؤ کیا جائے, جس میں پہلے کہا بتا دی فلیکسیبلٹی دی تاکہ یہ دین سروائیو کرے, اگر اس کو نہ الاؤ کیا گیا تو علم بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا, جہاد میں بھی مسلمان پیچھے رہ جائیں گے اور تزکیہ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انسان جسم اور روح سے بنا اور دونوں کو سیف کرنا اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا. یہ لازم ہے کہ دونوں کو سیف کرو. کوئی اگر بیمار ہو اپنا علاج نہ کرائے گا, مینز یوز نہیں کرے گا جو بھی اویلیبل ہوں گے, وہ کہے گا میں تو نہیں اینٹی بایوٹک کھاؤں گا, وجہ وہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائی, تو وہ اللہ کا مجرم قرار دے گا. کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح روح کو بھی سیف کرنا ضروری ہے. جسم کو سیف کرنے کے لیے جہاد بھی ہے, تو اس کے لیے بھی نئے مینز یوز کرنے. روح کو یوز سیو کرنے کے لیے علم مدد کیا ہے, علم کے جتنے نئے مینز ہیں اس کو یوز کر کے علم حاصل کرو اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرو, لیکن ودن رین جو بتایا. ورنہ مسلمان کا ایک ڈھیر ہوگا, بجھی اس کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے, جو اس وقت خالص ہے. لمحے بال نے کہا یہ راک کا ڈھیر رہ جائے گا, اس کی آگ جب بجھ جائے گی, جب ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ راک بن کے رہ جائیں گے. لیکن اس کو بہت کلوزلی ایک نظر رکھنی چاہیے کہ جب نئی چیز کو کیا جائے ضرورت کے طور پر, لیکن کلوزلی واچ کرے کہ ان پانچ کٹ آف کو کراس تو نہیں کر رہا. وہ پانچ کٹ آف کراس کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے تو اسے کہا تھا مراقبہ کرو کہ تھوڑا فوکس کر کے بیٹھ جاؤ, لیکن جب وہ فوکس کر کے بیٹھا تو کل کو کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے تو اسے بہت سواد مل رہا, کل کو کہنا شروع ہو گیا یہ تو ضروری ہے. اب یہ بدت بات, اب یہ اس نے اس باؤنڈری کو کراس کر, جسے بہت کلوزلی واچ کرنا چاہیے. اس لیے علماء اور فقہا مشائخ سے بہت کلوزلی نظر رکھنی پڑتی کہ کہیں یہ چیز باؤنڈریز نہ کراس ہو, جہاں کراس کرنی لگتی ہے وہاں ان کو انٹروین کرنا پڑتا. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں لوگ ذکر کر رہے تھے, انہوں نے نکال دیا کہ بدعت نہ کرو. تو اب ذکر کرنا الاؤڈ ہے, مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنا الاؤڈ ہے, انہوں نے کیوں نکال دیا؟ علماء نے یہی لکھا کہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ سب کلیکٹیولی اونچی آواز ذکر کرنا یہ ضروری ہے, اس میں زیادہ سواب ملے گا, تو انہوں نے کہا یہ بدعت مان رہی ہے. تو بہت کلوزلی واچ کرنا پڑتا ہے ایسی چیزوں کو, لیکن اس کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل اور سینسٹیو سا ایریا ہے. آخری چیز یہ بتانے کے لیے کہ واقعی یہ کریٹیکل ایریا ہے, میں مجدد الاسلامی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد فرزندی رحمۃ اللہ جو نقشبندی مجددی سلسلے کے ون آف دا کی پرسن ہے, ان کی ذکر کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ جو یہ نیا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ بھی کتنے کریٹیکلی اسے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں اپنی بک میں کہ وصول اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا دوسرا راستہ, یعنی کتاب کی ایک عبارت ہے, تو پہلے انہوں نے ایک راستہ ذکر کر دیا, اب دوسرے کی بات کر رہے ہیں, کا دوسرا راستہ جو ولایت سے بھی قریب تھا ہے, اس فقیر کے نزدیک آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور بدعت کے نام اور رسم سے بھی اجتناب کرنا, سنت سے اسٹک کر جاؤ اور بدعت سے بچ. آدمی جب تک بدعت سیاح کی طرح بدعت حسنہ سے پرہیز نہ کرے, اس دولت کی بو بھی اسے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. جی جی, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا دوسرا راستہ جو ولایت سے قریب تر ہے, اس فقیر کی نظر میں یعنی ان کی نظر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا, یعنی سنت کی پیروی کرو اللہ تک پہنچ جاؤ گے, اور بدعت کے نام اور رسم سے بھی اجتناب کرو, اس سے دور رہو. اور کہا کہ جب تک بدعت صحیح کی طرح بدعت حسنہ سے بھی پرہیز نہ کرے, اس دولت کی بو بھی نہیں پا سکتا, یعنی اس اللہ کی قرب. اور یہ بات آج کل بہت دشوار ہے, کیونکہ جہان کا جہان بدعت میں ڈوبا ہوا ہے اور بدعت کی تاریکیوں میں آرام پکڑے ہوئے ہیں. کس کی مجال ہے کہ بدعت کی مخالفت میں دم مارے یا کسی سنت کو زندہ کرنے میں اپنے لب کھولے؟ اس دور کے اکثر علماء بدعت کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں. یہ بدعتیں چاروں پر پھیل گئی ہیں, ان کو مخلوق کا عمل سمجھ کے ان کے جواز بلکہ ان کے استحسان یعنی کہ بہتر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور بدعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, جہاں تک کہ انہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں, یعنی کہ الفسانی دوسری تھاؤزینڈ ایئرس کے مجدد تجدید کی تھی انہوں نے. علماء نے مانا, فقہاء نے مانا, انہوں نے تجدید, اسی لیے ان کو لیبل دے دیا گیا مجدد تجدید, شیخ احمد فرزندی کا نام. تو یہ جب دین الہی کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت, اب انہوں نے اس وقت کام کیا تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان رہ کے یہ پھر ان پہ کام کیا, اور ان کو بہت بڑا کام تھا, یہ خط و کتابت کر دیا, اس لیے ان کی جو سب سے بڑی بک ہے جس کا یہ لیا ہے وہ مکتوبات ہیں, یعنی انہوں نے لیٹرز لکھے تھے, اور انہوں نے یہ سٹریس کیا تھا کہ کہاں جا رہے ہو, یہ اسی طرح تھا, اور اس کے سنت کو انہوں نے اتنا ہائی لائٹ کیا, اتنا ہائی لائٹ کیا کہ اسے سٹک کر دو بدر سے بدر, تو اتنا زبردست راستہ ہے سنت کو فالو کرنا. اور یہ جو کہا کہ بدعات سے بالکل بچو, یعنی کہ جو انسان سمجھتا ہے نا الاؤڈ بدعات ہے, کس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا حرج ہے, مثال کے طور پہ میں کپڑے جو مرضی پہنوں اس میں کیا حرج ہے کہ ایگزیکٹلی سنت کے مطابق لباس پہنوں, سنت کے مطابق شکل بناؤ, سنت کے مطابق ہنیا بناؤ, تو یہ انہوں نے ایمفسائز کیا کہ یہ ایکچولی راستہ ہے اللہ تک جانے, اس طرح کے ہو جاؤ خود بخود اللہ خود ایزی بھی ہو جلدی مل جائے گا, یہ میسج وہ دے رہے ہیں. عبادت نفل میں جہاں تم سالے لگا دو گے یہ سنت پہ چل کے تم ایزی بھی اللہ تک پہنچ جاؤ, یہ مجاہد مراقبے سالے لگاؤ گے سنت پہ چل کے ایزی بھی پہنچ جاؤ, اس لیے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ سنت کی کہیں گے. تو یہ ہے آج کی بات کا کنکلوژن کہ بدعت نئی چیز ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں, ایک اس جگہ پہ لائی کرتی ہے نئی چیز جو وہاں پہ سائلنٹ ہے, وہاں پہ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا بدعت بن رہی ہے شریعت والی یا نہیں بن رہی, اور اس کے لیے پھر چیک لسٹ فکر کی کہ وہ دیکھنا ہوتا ہے نئی چیز الاؤڈ ہے یا نہیں ہے, پھر اس کے کوئی فرض بات ہوگی سواب تو نہیں سمجھا رہا, اسے یہ تو نہیں سمجھا رہا دین کے اندر تو نہیں کنڈیشن کی جاتی, اور لاسٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی کیا نیڈ ہے, اگر نیڈ نہیں ہے تو اسے کچھ کرنا چاہیے اوائڈ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ علم کھول دے, کیونکہ کنفیوژنس کا دور ہے, کنفیوژنس پیدا کی جاتی ہیں, تو اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا کہ اس میں کنفیوز نہ ہو, کیونکہ جو کنفیوز بندہ پہ عمل نہیں کر سکتا آگے نہیں پڑھ سکتا, اس لیے اس کو ڈسکس کیا. فریکوینٹلی آس کوشچن ہے کیونکہ ہر طرف اس کا مس یوز بھی ہے اس اسٹیٹمنٹ کا, اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں کی جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر علم کھول دے. الحمد للہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا الله پاک آپ ہی تو جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام حکمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی, یا اللہ پاک یا اللہ کتاب دی اپنی, یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے قربانیوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ ہم تک دین پہنچایا, یا اللہ پاک اور اس کے بعد آپ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے حفاظت کی دین کی, اس کو یا اللہ پاک سیف رکھا اور سیف کر کے ہم تک پہنچا دیا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں اس عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یا اللہ اس کے ذریعے سے دین دنیا بھی حاصل کی جا سکتی ہے, دین بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, دونوں کی یا اللہ پاک دونوں کی پیک تک پہنچا جا سکتا ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کی قدر نصیب فرما دیجئے, اس کی حقیقت ہم پہ کھول دیجئے. یا اللہ پاک جو ہم اس کے بارے میں لیزی ہیں, یا اللہ سستی ہے اس کا علم حاصل کرنے میں, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے لیزی میں اس ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک جو طبیعتوں کے اندر یا اللہ پاک یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اس کو ہم نے سیکنڈری بنا دیا ہے, یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے اوپر کی حقیقت کھول کے اپنی زندگیوں میں اس کو پرائمری درجہ دینے کی توفیق نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں یا اللہ پاک سچا طالب علم بنا دیجئے, مخلص طالب علم بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنا مخلص طالب بنا دیجئے, یا اللہ پاک اپنی مخلص طلب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے اندر سے ہر قسم کی برائی اور گندگی کو ختم کر دیجئے, غصے کی عادت کو ختم کر دیجئے, بد نظری کی عادت کو ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنا جو بھی آپ کا غیر ہے اس کے جو ہمارے قلب میں ہے اپنی رحمت سے سب کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرما, اپنا خوف نصیب فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا شوق نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں دین میں آگے بڑھنے والا بنا, ہمیں شوق نصیب فرما کہ ہم دین میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں, آگے بڑھیں. یا اللہ پاک جس طرح صحابہ کی تذکرہ بھی پڑھے تو وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے, نئی نئی بات کئی بار سوچتے تھے کہ کیسے میں آگے بڑھ جاؤں. یا اللہ ایسا شوق اور ذوق ہمیں بھی پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک سستی اور کاہلی کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما, جو گناہ ہو چکے معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو گناہ سستی کاہلی کا سبب ہے وہ معاف فرما دیجئے, جو گناہ یا اللہ پاک آپ سے دوری کا سبب ہے وہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک جو رزق حلال کے لیے تلاش میں ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما. یا اللہ پاک
یا اللہ پاک جو روحانی بیمار ہیں انہوں نے روحانی شفا نصیب فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی آسان فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما، جو جس مسئلے کے اندر ہے اس کو اس مسئلے سے اپنی رحمت سے نکال دیجئے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت و ایمان کے ساتھ شہادت کی موت مدینہ طیبہ میں نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کے بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما، ہم کمزور ہیں یا اللہ کبھی ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، مشکلات میں مبتلا نہ فرما، یا رب العزت، یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مقصد فرما، یا اللہ پاک جن کی مقصد ہو چکی ہیں ان کی درجات بلند فرما، ہمارے والدین مشائخ کا سازہ کی یا اللہ پاک صحت عمر میں برکت پیدا فرما، یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مقصد فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا رب العزت، یا اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کمزور ظلم میں ہیں اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما، یا اللہ دین و حرم کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، ان خیروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین یا اللہ علیہ امت نے مانگا ان خیروں کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.